بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ الحمدللہ اتنے اچھے اچھے سوالات آپ ہمیں بھیجتے ہیں، اور یہ سوالات سبب بنتے ہیں کہ پوری دنیا تک یہ معارف اسلام نشر ہو سکیں اور یہ اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اسی طرح آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ پھر جو سوال بھی آپ کی نظروں میں ہو آپ ہمیں بھیجئے، اور ہمارے جو نمبرز ہیں وہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر ہمیں واٹس اپ کے ذریعے، وائبر کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، جتنے بھی سوشل نیٹ ورک ہیں ان کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمیں بھیجئے، تاکہ اپنے مہمانوں کی مدد سے ان کے جوابات آپ ناظرین تک اور اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین، پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا جو ہم آغاز کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے قرآن کا جو ہمارا حصہ ہے پروگرام کا، جو قرآن کے سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی معارف ہیں، وہ ہم نے قرآن کریم سے لیے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے معصومین امام علیہ السلام وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ قرآن ہی کی تفسیر ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ رسول نے بھی جو کچھ فرمایا ہے وہ خداوند عالم کی طرف سے جو ہمارے حضور پر نازل ہوا ہے وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جو اصل ہے، بنیاد ہے، سرچشمہ ہے، وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کو لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے قرآن کریم کا، یہ اسد عباس صاحب نے سوال ہمیں بھیجا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں پیغمبروں جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں علیہ السلام پر وہی کس طرح نازل ہوتی تھی، اس کے اوپر روشن ڈالیے۔ اور اس پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا احتشام رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
پیغمبر خدا کے اوپر وہی نازل ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ پروردگار عالم کا پیغام لے کر پیغمبر خدا کی خدمت میں آتا ہے اور پیغام الہی کو پہنچاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے کہا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر خواب کے ذریعے سے پروردگار عالم کے پیغام کو دریافت کرتے ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہوئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے وحی کا، کہ پروردگار عالم کسی چیز میں اپنی آواز کو پیدا کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے پیغام کو اپنے پیغمبر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وحی کے طریقے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔
ناظرین، یہ ایسے موضوعات ہیں کہ اگر آپ اس پر تحقیق کرنا چاہیں تو آپ کو بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے مقالات آپ کو پڑھنے پڑیں گے، تب جا کے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اور یہ جانیں گے کہ کس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اس مہمان نے اپنی تحقیقات کا نتیجہ چند منٹ میں، شاید ایک ڈیڑھ منٹ میں یا دو منٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے مہمانوں کی زحمتیں ہیں، لیکن اس زحمت کا جو اصل سبب بنا ہے وہ آپ کا سوال بنا ہے۔ تو دوسرا سوال جو قرآن کے حوالے سے ہمیں بھیجا ہے وہ ہے موحد اکبر صاحب، انہوں نے فیس بک کے ذریعے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ سوال ہے ان کا کہ کیا قرآن کریم میں سارے بشری علوم پائے جاتے ہیں، جتنے بھی انسانی علوم ہیں سب قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا احتشام رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
قرآن مجید میں تمام علوم پائے جاتے ہیں، یا تمام علوم پائے نہیں جاتے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ تفاسیر کا جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام بشری علوم پائے جاتے ہیں اور ابو حامد غزالی نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے. ہمارے علماء نے بھی بعض اس نظریے کو اختیار کیا ہے کہ تمام علوم قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں اور دلیلیں بھی قائم کی ہیں اس کے اوپر. قرآن کہتا ہے کہ تبیان لکل شے, یہ قرآن جو ہے وہ ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے, لہٰذا ہر وہ چیز جو علم کہے جانے کے لائق ہے وہ قرآن میں ہے. لیکن ایک نظریہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے, قرآن چونکہ کتاب آخرت ہے, قرآن کتاب سعادت ہے, لہٰذا آخرت سے متعلق, دین سے متعلق, ہدایت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ایک بشر کے لیے ضروری ہیں ان کو پروردگار عالم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. لہٰذا یہ دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ کہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں, تمام علوم پائے جاتے ہیں, اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس میں خالی وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں.
ناظرین, یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اسی طریقے سے بڑی اہم گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے. دیکھیں ناظرین, ایک بہت یعنی اہم بات ہے, لمحہ فکریہ ہے سوچنے کے لیے. یہ جو آج کل سوشل نیٹورک ہیں پوری دنیا میں کس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے تمام انسانوں کو خود سے مشغول کر لیا ہے, ہر انسان ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن اس سے وہ کون کس طریقے سے استفادہ کر رہا ہے, کس طرح قصب فیض کر رہا ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. ہمارے جوان رات دن لگے رہتے ہیں, کبھی گیم کھیلتے ہیں, کبھی دوسرے چیٹنگ کرتے ہیں, دوسرے مسائل, لیکن آپ انصاف سے بتائیں کہ جو یہ ذرائع ہیں یعنی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر ان کا استعمال کیا جائے تو آپ کی نظر میں یہ کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ آپ ہماری مدد کریں اور ہم زیادہ سے بہتر اس پروگرام کو بنا سکیں اور زیادہ سے زیادہ سوشل نیٹورک سے اس میں استفادہ کیا جائے اور آپ تک ان کے جوابات. ناظرین, یہ قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی. ایک سوال اور قرآن کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ سوال کیا ہے محمد طاہا صاحب نے اور ان کا سوال ہے, یہ واٹس اپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مرتب ہو چکا تھا یا بعد میں حضور کے زمانے کے بعد قرآن کریم کو مرتب کیا گیا ہے؟ اور اس پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
قرآن مجید کس زمانے میں مرتب ہوا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد؟ بہت اچھا سوال ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ تفصیل طلب ہے, لیکن کوشش کی جائے گی یہ مختصر وقت میں اس کا جواب دیا جا سکے. قرآن مجید جو اس وقت جس شکل میں ہے, یقیناً اس شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. مختلف مرحلوں سے گزر کے اب جس حالت میں ہے ہمارے پاس, اس شکل میں پہنچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کا اتفاق ہے کہ کتابت ہو گئی تھی تمام آیتوں کی اور سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں, کیونکہ کاتبان وحی موجود تھے جو جب آیت نازل ہوتی تھی تو وہ اس کو لکھا کرتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ملتا ہے کہ مولا کائنات نے 6 مہینے تک بیٹھ کے گھر میں قرآن مجید کو جمع کیا, اور ابن ندیم نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب الفہرست میں کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لیکن جب آپ قرآن کو دینے کے لیے گئے خلیفہ وقت کو تو اس قرآن کو قبول نہیں کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ زید بن ثابت جو ہے وہ قرآن کو کی جماوری کریں. وہ اپنے کچھ اصحاب کی ایک گروہ بناتے ہیں, بنانے کے بعد قرآن کو جمع کرتے ہیں اور یہ قرآن جناب حفصہ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب تیسری خلافت کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں چونکہ قراءتوں میں اختلاف ہو گیا تھا تو توحید مصاحف کا حکم دیا جاتا ہے. یہ تمام جو مصاحف موجود تھے زید بن ثابت نے جو جناب زید بن ثابت نے جمع کیا تھا یا دیگر اصحاب کرام نے جو جمع کیے تھے ان کو جمع کیا جائے, اور جمع کرنے کے بعد ایک مصحف تیار کیا جائے. مصحف یعنی دو دفتیوں کے درمیان جو قرآن ہو اور جو کتاب کی شکل میں باقاعدہ ہو. تو اس زمانے میں پھر قرآن کو ایک قرآن جمع کیا جاتا ہے، اس کے مختلف نسخے تیار کیے جاتے ہیں اور مختلف شہروں میں اس کو بڑے شہروں میں اس کو بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف زمانوں میں قرآن کا اعراب لگایا جاتا ہے، اس پہ نقطہ گزاری کی جاتی ہے۔ اس وقت جو قرآن موجود ہے اس میں تمام شیعہ علماء اہل سنت علماء متفق، یہ وہی قرآن ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ آیتوں کی ترتیب وہی ہے کہ جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھی تھی، لیکن سوروں کی تبدیل، سوروں کی ترتیب چینج ہوئی ہے۔ تو یہ ہے ایک مختصر سی نظر کی یہ قرآن جو ہے وہ کب مرتب ہوا اور کس طرح سے مرتب ہوا تھا۔ انشاءاللہ یہ مختصر اور مفید جواب آپ کے لیے کافی ہوگا۔
جی ناظرین، تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے مہمانوں کے لیے بھی جو یعنی ایک مشکل سی ہے، وہ یہ ہے کہ مختصر سے وقت میں آپ کے ایسے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے کہ جس پر مزید پروگراموں کی بلکہ مزید گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک یہاں پر جو ہمارے جوابات ہوتے ہیں مہمانوں کے، یہ ایک گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے لیے، ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مزید اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو یا تو خود تحقیق کیجیے، ورنہ آپ ہمیں لکھیے، انشاءاللہ مزید ان موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ تو فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پر ہم قرآن کے سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے پروگرام کے حصے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، لیکن ملتے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ دیکھیے، ہم قرآن کے بعد جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے عقائد کا سلسلہ۔ اس حصے میں جو آپ کے سوالات عقائد کے متعلق ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جوابات اپنے مہمانوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے سیف علی صاحب نے۔ سیف علی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان لوگوں سے متعلق ہمارا کیا فریضہ ہے جو فقیہ عادل کی ولایت کو صرف امور حسبیہ میں محدود سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے بعض نمائندے اس نظریے کی اشاعت بھی کرتے ہیں، یعنی ولایت فقی، ولی فقی کی جو ولایت ہے اس کو جو صرف امور حزبیہ سے محدود سمجھتے ہیں اس حد تک، تو ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا فریضہ ہے کہ جو ولی فقی کی حکومت کو امور حزبیہ میں محدود سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ شاید امور حزبیہ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا ہے۔ امور حسبیہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے امور کے جن کو تعطیل کرنا، جن کو معطل کرنا شریعت کے نزدیک اور شارع کے نزدیک اچھا نہ ہو، جس پہ شارع راضی نہ ہو۔ خوب ایسے امور میں اگر کوئی خاص اس کا ولی اور متولی معین نہیں کیا گیا ہے، تو یہاں پر تمام فقہا کے نزدیک ولی فقیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آ کر ان امور کو، وظیفہ اس کا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ آ کر ان امور کو کے لیے اقدام کرے۔ یہ اس کا ایک فریضہ ہے ولی فقی کا۔ یہ امور حسبیہ خود ایک دلیل ہے ولایت فقی کی۔ ولایت فقی کی دو طرح کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک دلیلیں وہ ہیں کہ جو انتصاب اور نصب کے طور پر، یعنی اس کے لیے روایتیں جو موجود ہمارے پاس 12-14 روایتیں جو علماء نے جس کا ذکر کیا ہے کہ آئمہ کے کلام کے ذریعے سے ولی فقی کے معین ہونا، اور اگر وہ دلیل کسی کے نزدیک اتنی زیادہ کامل طور پر قابل و قبول اگر کسی کے لیے نہیں ہو، تو امور حسبیہ خود ایک دلیل ہے ولی فقیہ کے اختیارات کی، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود امور حسبیہ کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ امور حسبیہ سے مراد یہی ہے کہ ایسے تمام امور کی جن کو شارع، جن کو چھٹی، جن کی تعطیل نہیں چاہتا، جن کو شارع زندہ رکھنا چاہتا لیکن اس کا کوئی ذمہ دار بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب کوئی ذمہ دار موجود نہیں ہے اور امام بھی غیبت میں ہے، تو وہاں پر صرف ولی یعنی صرف فقہا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آ کر ان کو آ کر زندہ کریں، اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ تو امور حسبیہ اصل میں یہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں، امور حسبیہ کے بارے میں دائرے میں بعض لوگوں نے فرق کیا، بعض لوگوں نے کسی ایک حد تک دائرے کو سمجھا ہے، بعض لوگ چونکہ زمانے میں لوگ سمجھ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ امور حسبیہ یہاں تک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سارے فقہا نے امور حسبیہ کا دائرہ وسیع قرار دیا ہے، یعنی وہ تمام امور، حتیٰ اجتماعی اور سیاسی امور بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کے لیے شارع راضی نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے کا قانون جو ہے معطل ہو، اس میں بھی امور حسبیہ کے دلیل کے طور پر ولی فقی آ کر وظیفے کے طور پر، ولایت فقی جو نصب کے معنی میں وہاں پر ایک حق کے طور پر، اور امور حسبیہ میں ایک ذمہ داری کے طور پر آ کر جو ہے امور مملکت کو اور امور معاشرے کو سنبھالتا ہے۔
جی ناظرین، یہ سوال تھا پہلا عقائد کے حوالے سے، اور دوسرا سوال بھی ہم یہاں پر لیتے ہیں۔ عقائد کا یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے جناب سید نادے علی فہد صاحب نے، اور ان کا سوال ہے کہ کیا ولایت ولی فقیہ کے حکم پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے یا صرف اس کے مقلدین کا فریضہ ہے؟ تو اس حوالے سے ان کا سوال ہے، اور اس پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ سوال کہ کیا ولی فقیہ کے حکم کو ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے یا ولی فقیہ کے مقلدین کے لیے، دیکھیں تقلید کا تعلق جو ہے وہ ہے تمام فقہا سے ہے، اور ہر انسان جس فقیہ کا مقلد ہے اس کے فروع دین میں اس کے امور پر وہ عمل کرے گا، لیکن ولی فقیہ اگر آ کر کوئی حکم دیتا ہے اور وہ حکم اگر عام حکم ہے، چونکہ حکم بھی الگ الگ طرح کے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک وقت ایک زمانے میں ایک ایسا حکم دیا جائے کہ جو کسی خاص زمین سے مخصوص ہے، مثلا کسی کو معزول کرنا، کسی کو واپس پلٹانا کسی خاص جگہ کے لیے، لیکن ایک حکم ایسا ہو جو تمام اسلامی دنیا کے لیے ہو، جس کا تعلق تمام اسلامی دنیا سے ہے اور جس کا اثر پورے اسلام پر پڑ رہا ہو، دین پہ پڑ رہا ہو، تو یہ حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہے، یعنی ولی فقیہ بھی دین کو نگاہ میں حکم دے رہا ہے، مثلا دین کے فائدے کے لیے اور دین کو نقصانات سے بچانے کے لیے، خطرات سے بچانے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ تو انسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اور ولی فقیہ کا مقلد نہیں بھی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ولی فقیہ اپنی طرف سے حکم نہیں دے رہا اور اپنے لیے حکم نہیں دے رہا، ولی فقیہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، ولی فقیہ کوئی شہنشاہ نہیں، ولی فقیہ ایک الہی حاکم ہے، الہی حاکم کو حق نہیں ہے صرف یہ کہ اپنی طرف سے کوئی حکم دے، بلکہ وہی حکم دے گا جو دین کے لیے ہوگا، لہذا اس کے لیے ماننا ہر انسان کے لیے ضروری۔ ہاں اگر انسان نہیں سمجھتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ممکن ایسے لوگ ہوں جو اصل ولی فقیہ کے کنسیپٹ کو ہی صحیح طریقے سے نہ سمجھیں، تو وہ کوشش کریں کہ اس کے سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد تاکہ ایک ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ایک الہی حکم دیا جائے اور انسان نادانی کی بنیاد پر اگر الہی حکم کی مخالفت کر رہا ہو اور اس دین کو نقصان پہنچا رہا ہو۔
ناظرین، بڑے اہم مسائل ہیں، اور ہم واقعاً آپ کے شکر گزار ہیں کہ اتنے اچھے اچھے سوالات آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، خاص طور پر ولایت فقیہ کے موضوع پر جو ہمارے ناظرین متوجہ ہیں اور اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، یہ اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اور کتنا ہمارے ناظرین اس موضوع کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو خیر، یہاں پر ہم عقائد کے سلسلے کو روکتے ہیں، اور آپ ہمیں اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے ایک اور حصے کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کا، جو احکام کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہم یہاں لے رہے ہیں وہ جناب امداد حسین صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے، سوال ان کا یہ ہے، واٹس اپ کے ذریعے چونکہ انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے تو آپ کی خدمت میں سوال بھی عرض کیا جائے، وہ یہ ہے کہ کیا مچھلی کے شکار کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے؟ یعنی جو مچھلی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کھانا چاہتے ہیں، تو کیا اس کے شکار کرنے والے کا، جس نے مچھلی پکڑی ہے، اس کا مسلمان ہونا شرط ہے؟ اس زمانے میں جال کے ذریعے جو مچھلی کا شکار ہوتا ہے اس میں مچھلی کو زندہ پانی سے نکالا جاتا ہے، تو اگر کوئی غیر مسلم شخص یعنی مردہ مچھلی بازار میں بیچ رہا ہے تو کیا ہم اس کو خرید کر کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، مچھلی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ شکار کرنے والا مچھلی کا جو ہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو شکار کرنے والا، شرط مچھلی کی یہ ہے کہ مچھلی زندہ پانی سے نکلے، اگر زندہ پانی سے نکل رہی ہے تو شکار کرنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ مچھلی حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ مردہ مچھلی، مچھلی مری ہوئی ہے اور بازار میں بک رہی ہے، تو اگر مسلمان بیچ رہا ہے تو آپ خرید سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مچھلی مسئلہ نہیں کہ زندہ پانی سے نکالی ہے یا نہیں، وہی جو مسلمان بیچ رہا ہے اتنا کافی ہے، یہی اس کا ذبیحہ ہے، اب پاک ہے، اب کھا سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ مسلمان نہیں بیچ رہا ہے، غیر مسلم بیچ رہا ہے، کافر کوئی بیچ رہا ہے مری ہوئی مچھلی، تو اگر کافر مری ہوئی مچھلی بیچ رہا ہے تو آپ قطعاً اس مچھلی کو خرید نہیں سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ کہے کہ میں نے اس کو زندہ پانی سے نکالا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے یا علم ہو جائے یا اطمینان ہو جائے کہ واقعاً اس نے مچھلی کو پانی سے زندہ نکالا ہے، تب تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تب تو آپ خرید سکتے ہیں اس کافر سے۔ اگر آپ کو خارج سے یعنی الگ سے علم ہے کہ اس نے زندہ جو ہے مچھلی پانی سے نکالا ہے، ورنہ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے یا آپ کو اطمینان نہیں ہے تو قطعاً ہندو سے کافر سے آپ مچھلی نہیں خرید سکتے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اچھا جواب دیا ہے ہمارے مہمان نے کہ اگر ہم مچھلی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے شریعت نے ہمیں طریقے بتائے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہمیں بھیجا ہے محمد ذیشان صاحب نے، اسکائپ کے ذریعے انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، محمد ذیشان صاحب کے سوال کو دیکھتے ہیں اور جو اس کا جواب دے رہے ہیں تو مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں محمد ذیشان بھوپال انڈیا سے، میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے، اگر سلام کرنا اور سلام کے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر اسے کوئی سلام کرے تو سلام کے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ شکریہ، السلام علیکم۔
جی دیکھیے، سلام کرنا شریعت میں مستحب ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ شرعی حکم ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے آ کے سلام کیا ہے نماز پڑھنے والے کو، تو اس کا جواب جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں علیکم السلام نہیں کہے گا، بلکہ اس کے جواب میں سلام علیکم کا جواب سلام علیکم ہی ہوگا، علیکم السلام نہیں ہوگا۔
جی ناظرین، تو یہ بھی بہت اہم جواب تھا جو آپ نے یہاں پر دیکھا۔ اب ہم احکام کا ایک سوال اور لیتے ہیں یہاں پر، اور یہ سوال بھیجا ہے جناب شیخ خضر عباس صاحب نے، اور ان کا سوال یہ ہے، انہوں نے جو فیس بک کے ذریعے سوال ہمیں بھیجا ہے، سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی آیت کا پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے وہاں پر دعا پڑھ سکتے ہیں، سجدے کا جو مخصوص ذکر ہے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، نماز کے سجدے میں چند چیزیں مکروہ ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے سجدے کی حالت میں قرآن کریم کا پڑھنا۔ البتہ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے عمومی طریقے سے رسالہ عملیہ میں یہی لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر انسان دعائیہ کسی ایک آیت کو پڑھ دے تب بھی یہ مکروہ ہو۔ مثلا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں جو قرآن کی آیتوں کے ہمراہ ہیں، یا قرآن کریم کی وہ آئے کریمہ جو دعائیہ ہے، مثلا یہ کہنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اس قسم کی آیات کے پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ آغے خامنائی فرماتے ہیں اگر نماز میں خلل کا باعث ہو رہا ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ گفتے اند، یعنی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سجدے کی حالت میں قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے، یعنی آپ کا نظریہ بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن کو سجدے میں پڑھنا مکروہ ہو۔
جی ناظرین، یہ قرآن کریم کے حوالے سے جو گفتگو کی کہ قرآن کی آیت کا پڑھنا سجدے میں کیسا ہے، تو یہ احکام کے سوالات تھے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک اور سلسلہ شروع کریں گے آپ کے سامنے، جو بہت سے ہمارے پروگرام کے حصے ہیں، ان میں سے ایک نئے حصے کا آغاز کریں گے، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے گئے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہاں پر ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے اخلاق کا سلسلہ۔ اخلاق کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات اپنے مہمانوں کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمیں اخلاق کا بھیجا ہے وہ بھیجا ہے شاہ افضل صاحب نے، اسکائپ کے ذریعے یعنی ویڈیو کی صورت میں اپنی تصویر کے ساتھ اپنا سوال بھیجا ہے، تو ہم ان کا سوال خود ان کی تصویر کے ساتھ اور ان کی زبان سے یہاں پر سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب اور شاہ افضل صاحب کا سوال دیکھتے ہیں۔
میرا نام شاہ افضل ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ آغا صاحب سے میرا ایک سوال ہے، نیک اور برے لوگوں کا آپس میں حب اور بغض کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
جی، اس حوالے سے کہ نیک اور صالح افراد کا حب و بغض کیسا ہوتا ہے، بے انتہا روایات ہمارے معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ان الصالحین حبهم و بغضهم للہ، صالح افراد کا محبت اور حب و بغض جو ہے وہ خدا کے لیے ہوتا ہے، یعنی صالح افراد اور نیک افراد دیکھتے ہیں اجتماع کے اندر وہ تمام انسان جو خدا کے بتائے ہوئے قوانین کی رعایت کرتے ہیں، دین اسلام کی رعایت کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی اگر کسی طرح کی نہ ہو تو ان سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ انسان ہونے کے ناطے سے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کوئی شخص دین خدا کے ساتھ دشمنی کرے، دین کے ساتھ شرارت شروع کرے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہود شرارت کرتا تھا، تو اس وقت وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، چونکہ یہ خدا کے محبت سے بھرے ہوئے ہیں، خدا کی محبت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، لہٰذا دین خدا کو بچانے کے لیے ان کے خلاف دشمنی اور عداوت کیا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ تاریخ کے اندر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یزید کے خلاف اس لیے قیام فرمایا چونکہ یزید جو ہے وہ دین خدا کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یزیدیت کے خلاف قیام فرمایا۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم جو ہے گفتگو تھی، یہاں پر آپ نے اس کو دیکھا، اور اب ہم اخلاق کا ایک سوال اور لیتے ہیں، اور یہ سوال بھیجا ہے جناب آراف حیدر صاحب نے، اخلاق کے حوالے سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سوال انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے بھیجا ہے، اور سوال ہے ان کا کہ حب مال اور حب جاہ و مقام، یعنی مقام کی محبت اور منزلت کی محبت، اپنے نام کی محبت اور مال کی محبت، ان کا اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اخلاق میں یہ بحثیں کی جاتی ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے، اس کا اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، حب المال والجاہ، یعنی مال سے محبت اور مقام سے محبت، اس کی مدح بھی کی گئی ہے اور مذمت بھی کی گئی ہے۔ مال سے محبت اچھی بات بھی ہے، اور مال اور جاہ یعنی مقام سے محبت بری بات بھی ہے۔ اس کی وضاحت اس طریقے سے کی گئی ہے کہ دیکھیں، مال اور مقام یہ دونوں انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ المال من مقومات الحیات، زندگی کا پایا، زندگی کا ستون یہ مال کے اوپر ہیں۔ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من مؤمن الضعیف، وہ مومن جو قوی ہے، طاقتور ہے، اللہ اسے زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس مومن کے جو کمزور اور ضعیف ہے۔ تو یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ مال کے ذریعے سے آئے گی، مقامات کے ذریعے، مقام کے ذریعے سے آئے گی۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مال سے محبت نہ کی جائے، مقام سے محبت نہ کی جائے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مال صحیح، ہماری زندگی بغیر مال کے چل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہاں اوپر دی گئی ہے کہ پانی کا جہاز ہے، کشتی ہے، یہ خشکی میں نہیں چل سکتی ہے، اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، دریا کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہی کشتی جو دریا میں رواں رہتی ہے، اگر پانی سوراخ کر کے کشتی کے اندر آ جائے تو پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ بہترین مثال یہ، مال ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، مقام ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، پانی کی طرح کشتی چل ہی نہیں سکتی دنیا کی، لیکن جس طرح سے کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے کشتی ڈوب جائے گی، اسی طریقے سے اگر ہماری یہ مال کی محبت اور مقام کی محبت سوراخ کر کے، ایمان کی کشتی میں سوراخ کر کے اندر آ جائے تو ختم ہو جائے گا، سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا۔ مال سے محبت کی جائے، مقام سے محبت کی جائے، مگر جہاں تک ہمارا ایمان محفوظ ہو۔ اسی مفہوم کو بہت خوبصورت الفاظ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اعمل لدنیا کا کانک تعیش و عبدا، و اعمل لآخرت کا کانک تموت و غدا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جیسے تمہیں کل مرنا ہے۔
جی ناظرین، بہت اہم نقطہ ہے یہ بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو ایک مطلب بتایا گیا ہے، تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں جو مکارم اخلاق ہیں، جو اخلاقی صفات ہیں، ان کو پائے تکمیل تک، یعنی ان کو انتہا تک پہنچاؤں۔ تو ہمیں بھی آراستہ ہونا چاہیے مکارم اخلاق سے، جو فضائل اخلاقی ہیں انہیں ہمیں اپنے اندر جذب کرنا چاہیے، ان کو اپنے اندر یعنی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تمرین کرنی چاہیے، اور جو ہمارے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، چونکہ ہم معصوم تو نہیں ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں ان رذائل سے اور ان بری چیزوں سے جو اخلاقی برائیاں ہیں، اپنے نفس کو اور خود کو پا پاک کرنا چاہیے تاکہ ہم وہ بن سکیں جیسا خداوند عالم چاہتا ہے اور جیسا ہمارے رسول چاہتے ہیں، چونکہ رسول کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ یہاں تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک بھیجیے، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات آپ تک بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔